لاتے جو رفیقوں کی تو کہتی زینب بانجوں پر بھی تو عنایتی نظر ہو جائے بانجوں پر بھی تو عنایت کی نظر ہو جائے
شاہ پر چھوڑ کر گھر بار فدا ہوں جو انی شاہ پر چھوڑ کے گھر بار فدا ہوں جو انیس
کیوں نہ ان کا دل زہرا کی نظر ہو جائے کیوں نہ ان کا دل زہرا کی نظر ہو جائے
بر محمد و آل محمد صلوات مومن کرام مجالس سزا کے سلسلہ انشاءاللہ 20 سفر تک جاری ہے. شیڈول آپ کو دیا جا چکا ہے, جن کو نہیں ملا وہ ہم سے لے سکتے ہیں. ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. 16-20 محرم 115 ایس ماڈل ٹاؤن میں ہماری مجلس کے بعد مجلس اعضا ہوگی. 16-20 محرم الحرام, جس سے مولانا کمیل مہدوی 9 بجے کے بعد خطاب فرمائیں گے, یعنی کہ ہماری مجلس کے اختتام کے بعد 115 ایس ماڈل ٹاؤن میں. آپ حضرات سے درخواست کروں گا درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. بر محمد و آل محمد صلوات. درخواست گزار ہوں قبلہ مولانا شیخ سخاوت علی قومی سلام کو فضل ممبر ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات.
جمیع مرحومین کے لیے اور بالخصوص سید اعجاز حسین جعفری بیگم, نواب حسن, کنیز فاطمہ, سید محمد علی, سید شوکت علی اور سید محمود علی کے لیے اور آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے, شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بیننا وبینهم بخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولاده المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا یعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین ناسبیت خارجیت یزیدیت کی نیست و نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے اولاد صالحہ کی خواہش رکھنے والوں کے لیے اور ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے علماء حق کا مراجع کرام رہبر عظیم الشان ماتمداران سید الشہداء عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 موضوع گفتگو ہے اور جیسا کہ گزارش کر چکا ہوں کہ اس آیہ مجیدہ میں قرآن مجید سے مربوط بہت سارے علوم کا تذکرہ ہے اور خداوند متعال نے اس آیہ مجیدہ میں خود قرآن کے بارے میں قرآن کی آیات کی تقسیم کے بارے میں اور قرآن مجید کے علم تعویل کے بارے میں ان تمام پہلوؤں کا ذکر کیا ہے اور اسی آیت میں خداوند متعال نے اس طبقے کا ذکر بھی کیا ہے جو قرآن کو اپنے مقاصد سوء کے لیے اپنے برے مقاصد کے لیے آیات قرآنیہ کو بہانہ بناتے ہیں آج کی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے دو دن سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلا جملہ ہو الذی انزل علیک الکتاب یہ قرآن مجید کی عظمت کو قرآن مجید کی عزت کو قرآن مجید کے مرتبے کو جس طرح بیان کر رہا ہے علماء نے اس حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے تحریر فرمایا ہے کہ یہ ہو الذی انزل علیک الکتاب اس میں بھیجنے والے کی عظمت کا ذکر ہے جس کو بھیجا یعنی قرآن اس کی عظمت کا ذکر ہے، اور جس پر بھیجا اس کی عظمت کا ذکر ہے۔ آیات قرآنیہ کو اور نزول قرآن کی حقیقت کو عام مادی ذرائع سے، مشاہدہ حسی سے سمجھنا ممکن ہی نہیں، چونکہ وہی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو محسوسات میں ہو، یہ محسوسات کی دنیا سے بالاتر ہے۔ چونکہ عالم غیب سے آنے والے اس پیام کو اس عالم ظاہر میں منتقل کرنے کا جو ذریعہ اللہ نے بنایا مصطفیٰ کو، یعنی عظمت سید الانبیاء کو اگر سمجھنا ہو تو خود نزول قرآن پر غور کریں، چونکہ یہ کتاب عالم غیب سے آئی ہے، تو ایک جہت وہ عالم غیب ہے اور ہم تک پہنچی ہے الفاظ کی شکل میں، تو ایک جہت ادھر ہے، لہذا یہ دونوں جہتوں کو مد نظر رکھیں تو پھر عظمت صاحب قرآن سمجھ میں آتی ہے۔ چونکہ اگر عالم غیب سے رابطہ نہ ہو تو وہ وحی لی نہیں جا سکتی، اور اگر عالم ظاہر سے رابطہ نہ ہو تو قرآن کی تعلیم دی نہیں جا سکتی، لہذا وہ باطن کی طرف توجہ کریں گے تو وجود رسول کی نورانیت سمجھ میں آئے گی، اور یہ وجود ظاہری کی طرف نظر کریں گے ہم تک پہنچنے کی جہت تو بشریت مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی، چونکہ اگر وہ بشریت نہ ہوتی تو ہم سے رابطہ نہ ہوتا، اور اگر وہ عالم نورانیت نہ ہوتی تو اس عالم انوار سے رابطہ نہ ہوتا۔ اسی لیے ایک ہی آیت میں دونوں پہلو خداوند متعال نے بیان کیے ہیں، قل میرا حبیب کہیے انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، یہ جو یوحا الیہ کہا یہ بتایا کہ تمہاری مثل یعنی ظاہری جنبے میں بشریت کی تمام وہ خواص اور وہ خصوصیات رکھتا ہوں، لیکن یوحا الیہ کہہ کے بتایا کہ اصل معیار و ملاک و فضیلت یہ بدن سے نہیں اس روح سے ہے، کسی انسان کا مقام و مرتبہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نہیں پہچانا جا سکتا، ظاہر بدن میں عالم اور جاہل برابر ہیں، لیکن وہ شے جو عالم کو اس جاہل سے بلند کرتی ہے وہ ظاہر بدن نہیں ہے، وہ اس کا علم ہے، اور علم محسوسات میں نہیں آتا معقولات میں آتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اس کے باطن سے تعین کیا جاتا ہے، اس کے کردار سے تعین کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ عام انسان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ظاہر سے گزر کر اس کے باطن تک جانا پڑے گا، تو یہ جو بشریت ہے اسے اللہ نے ہم تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا، اور وہ جو نورانیت ہے وہ اس عالم غیب سے منسلک رہنے کا ذریعہ بنایا۔ تو کائنات میں مصطفیٰ کی ذات ایسے ہے کہ عالم غیب سے لے رہی ہے اور عالم ظاہر کو دے رہی ہے، اور یہی جو درمیان والا تعلق ہے اسے ہی علماء واسطہ کہتے ہیں، واسطے کو اپنی اصطلاح میں کہو تو وسیلہ کہتے ہیں، یعنی اگر مصطفیٰ کو وسیلہ نہ مانا جائے تو ادھر کا پیغام ادھر آ ہی نہیں سکتا، تو کون ہے جو اس وسیلے کے بغیر اس عالم غیب سے رابطہ قائم کرے؟ تو جو کہتا ہے وسیلہ نہیں مانتا ہوں وہ قرآن کس سے لے رہا ہے، یہ کلام خدا کس کے وسیلے سے اس عالم ظاہر میں آ رہا ہے، اور اگر یہ قرآن یہ عالم ظاہر میں ہم تک نہ پہنچے توجہ فرمائیں گے تو ہم کہاں رہ جائیں گے؟ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگر یہ نہ ہوتا، میں ترجمہ اصطلاحی کر رہا ہوں، اگر یہ مصطفیٰ نہ ہوتا، نہ تزکیہ ہوتا، نہ تلاوت آیات ہوتی، نہ تعلیم کتاب ہوتی، نہ تعلیم حکمت ہوتی، اللہ کہتا اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟
تم کھلی گمراہی میں رہتے، تو جو اس گمراہی سے نکال کر ہمیں ہدایت پر لے جائے وہ اگر قرآن ہے اور وہ قرآن جس کے قلب پر نازل کیا، اگر اس خدا تک پہنچنے اور ضلالت سے نکل کر ہدایت تک جانے میں اس وسیلے کو نہ مانو تو ضلالت سے نکل ہی نہیں سکتے۔ تو مجھے کہنے دو، جو وسیلے کا انکار کر رہا ہے سمجھ لینا وہ گمراہ ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، خدا کہتا ہے اگر مصطفیٰ نہ مبعوث کرتا تو تم کھلی گمراہی میں رہتے۔ تو اب ہمیں گمراہی سے بچانے والا کون ہے؟ سرکار دو عالم وہی ہے نا، ہادی ہدایت اس کی ہے خدا کی، لیکن مظہر ہدایت مصطفیٰ ہے، مظہر ہدایت مصطفیٰ ہے۔ تو جو شخص وسیلے کو اس معنی میں سمجھ بیٹھا ہے وہ بھی غلطی پر ہے، جو سمجھ بیٹھا ہے کہ اس نظم کائنات میں اور سنن الہی میں وسائل میں ہم ان وسائل کو ٹھکرا کر ان کو اس کی جگہ پر رکھ دیں تو وہ وسیلہ نہیں، وہ جہالت ہے۔ میری بات توجہ فرمائیے گا، میں کچھ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا کہ کچھ جگہ دعا کرو بھی تو قبول نہیں، کون سی جگہ؟ ان میں ایک یہ کہا کہ اللہ رازق ہے لیکن رزق کے وسائل بنائے ہیں۔ خدا کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر اتنا جتنی کوشش کرے۔ اب اگر کوئی اس کی جگہ پر ان وسائل کو رکھ دے، اپنی سستی کاہلی کام چوری کی جگہ پر کہے کہ ان سے مدد مل جائے اور غائب سے کچھ مل جائے، کاہلی اپنی ہے سستی اپنی ہے، وہ جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہا، وہ جو مقدمات خدا نے بنائے ہیں وہ مقدمات بھی وسیلہ ہیں، آپ سمجھ بیٹھے کہ وہ وسیلے میں خود طاقت ہے۔ یہ جو دوائی ڈاکٹر دے رہا ہے، اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ اس دوائی میں فی نفس ہی خود شفا ہے تو یہ شرک ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ دوائی میں شفا رکھی گئی لیکن اللہ نے شفا کا ذریعہ اس دوائی کو بنایا۔ اب اس دوائی کو نہ لینا یہ توکل نہیں، یہ حماقت ہے۔ میری بات کاش پہنچے، مجالس میں ہمارے روزے مرہ کے زندگیوں کے مسائل آنے چاہیے نا، اور وہ غلطیاں وہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی وسیلے کا یہ معنی سمجھ لے شفا ہے، اور آپ سمجھ بیٹھے کہ اگر بغیر ذرائع کے مل جائے تو وہ اللہ دے رہا ہے، میری بات توجہ فرمانا، اور اگر ذرائع کے ذریعے ملے تو پھر وہ اللہ نہیں دے رہا، یہ بھی شرک ہے۔ بات اور آسان کروں، مثلا آپ نے دعا کی تندرست ہو گئے، اب آپ کہتے ہیں مجھے شفا دی ائمہ کے توسل سے، جی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کہے میں نے دوائیاں کھائی اور ٹھیک ہو گیا، اور اب وہ کہے کہ ٹھیک ہو گیا دوائیوں کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک معنی میں شرک ہے، چونکہ وہ دوائی کو ذریعہ شفا سمجھ رہا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا کہ دوائی میں یہ شفا کی قدرت رکھنے والا کون ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہذا وسائل طول خدا میں ہیں، عرض میں نہیں، کاش بات پہنچ جائے، خدا کے عرض میں وسیلہ نہیں ہوتا، طول میں ہے، یعنی یہ وسائل یوں لے جاؤ تو ذات خدا تک منتج ہوتے ہیں۔ اب جو بھی اس کائنات میں مل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے، جس وسیلے اور جس ذریعے سے مل رہا ہے، وہ ذریعہ بھی اور جس نے اس ذریعے کو طاقت دی، دونوں کو ماننا اتنا ضرور ہے، اس وسیلے کو اس لیے ماننا کہ اس نے بنایا ہے، اس کے ساتھ مانو گے تو عین توحید ہے، اور اگر یہ مانو گے کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے تو یہ شرک ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، ہماری غلط فہمی یہیں سے دور ہو جانی چاہیے۔ جو وسیلے کا انکار کر رہا ہے اسے بھی پتا نہیں کہ وسیلہ ہے کیا، اور کچھ لوگ وسیلے کا غلط استعمال کر کے کمزوری یا ایمان میں اینڈ پہ کہتے ہیں ہماری تو مدد ہی نہیں ہوئی، ہماری تو اللہ نے کوئی مدد نہیں کی، ائمہ نے مدد نہیں کی۔ معصوم فرماتے ہیں ایسا شخص جو گھر میں بیٹھا رہے اور دعا کرے یا اللہ رزق دے دے، اللہ کہتا نا یہ دعا قبول ہی نہیں۔ کیوں؟ کہا یہ دعا میرے قانون کے مخالف ہے، لہذا یہ قبول نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ دعا ہے ہی نہیں۔ جس کو یہ دعا سمجھ بیٹھا وہ نہیں ہے۔ دعا کیا ہے؟ کہ ادھر ان وسائل کو لو لیکن ان وسائل پر نظر نہ ہو، اسباب پر نظر نہ رکھو، مسبب الاسباب پہ نظر رکھو۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں، اس سے یوں جاؤ گے تو منتج اس پہ ہے، لیکن چونکہ اس نے یہ وسائل بنائے اس کا انکار کسی کے لیے ممکن ہی نہیں، ممکن نہیں۔ میں کسی سال یہیں مثال دے چکا ہوں، مثلا بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی حیات محیی خدا ہے نا، زندگی باقی رکھتا ہے نا، خدا رکھتا ہے، لیکن اس زندگی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ دنیا میں آیا کچھ نہیں کر سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہیں ان سے کچھ کام لے نہیں سکتا، لیکن زندہ رہنا ہے تو زندگی کا ذریعہ غذا ہے، اللہ نے اس کی غذا ماں کے پاس رکھ دی، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ پروسس سے ہر کسی کو گزرنا پڑتا ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو۔ اب اگر کوئی مواحد بہت بڑا بنے اور اس وسیلے کو ٹھکرا کر کہے کہ میں تو اللہ سے ڈائریکٹ اس کی غذا لوں گا، اور اگر بچہ خدا نخواستہ مر جائے اور ماں کے قریب نہ جانے دے، تو بتائیں یہ قاتل ہے یا نہیں؟ قاتل ہے۔ کیوں ہے؟ چونکہ یہ موت کا سبب بنا۔ کیوں بنا؟ چونکہ جو حیات کا سبب تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب ماں اس کے رزق کا وسیلہ بن گئی، وسیلہ بن گئی، وہ رزق خدا نے رکھا ہے لیکن ماں کے پاس۔ تو اب کوئی بھی کوئی بھی اس کو شرک نہیں کہتا، کہتا ہے کہ ماں کے وسیلے سے یہ جو غذا مل رہی ہے بچے کو صاف نظر آ رہا ہے، مشاہدے میں ہے، کوئی شرک نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کیا ماں خدا بن گئی ہے بچے کے لیے؟ بولیں خدا تو نہیں نا، تو پھر شرک کیوں نہیں؟ کہیں گے شرک اس لیے نہیں کہ یہ غذا کا ذریعہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ بس میں آگے بڑھنے لگا ہوں، ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ بس پتہ چل گیا کہ جسے وسیلہ خدا بنائے اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ ہر کسی نے مان لیا، مان لیا، شیعہ سنی وہابی سب نے، اور یہ مشاہدے کی دلیل ہے، کتاب کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر انسان کے گھر میں جس میں اولاد ہے، بچپن اپنی اولاد کا دیکھا ہے، تو وہ یہ کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، اور شرک بھی نہیں کہہ رہا۔ پوچھئے اپنے دوستوں سے جو وسیلے کا معنی قبول نہیں کرتے، انہیں کہیں یہ کیا ہے؟ یا تو ماں خدا ہے نعوذ باللہ، نہیں تو ذریعہ ہے نا، وسیلہ ہے نا، تو کہتے شرک کیوں نہیں ہو؟ کہیں گے اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ نے ذریعہ بنایا۔ تو بس قانون ہمارے ہاتھ میں آ گیا، جسے وہ وسیلہ بنائے اس سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ بھئی آپ درست کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، لیکن اگر غیر اللہ ہے تو مانگنا شرک ہے۔ اگر غیر اللہ ہے، اللہ کا غیر ہے، بھئی ترجمہ یہی ہوگا، غیر اللہ، اللہ کا غیر، اگر اللہ کا غیر ہے تو کبھی مدد نہ مانگنا، شرک ہے۔ اور اگر اللہ کا اپنا ہے تو اب مجھے کہنے دو کہ اگر غیر اللہ ہے تو اسے وسیلہ بنانا شرک ہے، اور اگر اللہ کا اپنا ہے تو اسے وسیلہ نہ ماننا شرک ہے۔ اسے نہ ماننا شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے کو غیر اللہ، اللہ کا نہیں ہے، یہی مانا ہے نا، اللہ کا غیر ہے، اللہ کا غیر۔ یہ بتوں کو جو وہ وسیلہ بناتے تھے، کہتے تھے نا، وہ کیوں شرک تھا؟ اللہ نے نہیں بنائے۔ اس لیے اب وہ آیتیں جو کافروں پر آئیں آپ مسلمانوں پہ منطبق کر رہے ہیں، اور شرک کے فتوے لگا کے پھر قتل و کشتار کے فتوے دے رہے ہیں۔ بیسک چیز سمجھ ہی نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب مجھ سے سوال کریں کہ جن سے ہم مدد مانگتے ہیں وہ غیر اللہ ہیں؟ غیر اللہ کا معنی اللہ کے غیر ہیں. ہم پنجتن سے مدد مانگتے ہیں نا, تو اللہ کے غیر ہوتے تو نہ مانگتے. اب میں نے کہہ دیا اللہ کے غیر ہوتے تو نہ مانگتے, مطلب یہ کہ اللہ کے اپنے ہیں. دلیل کیا دوں, ایک لفظ میں دے دیتا ہوں, اگر یہ اللہ کے اپنے نہ ہوتے تو نماز اس کی اور درود ان پر نہ ہوتا. بات پہنچی ہے؟ اگر یہ غیر ہوتے اس کے تو نماز اس کی اور درود ان پر نہ ہوتا, اور اگر یہ غیر ہوتے تو سورہ الحمد نماز میں واجب نہ ہوتا. اب آپ کہیں گے میں نے کیا بات کر دی کہ سورہ الحمد واجب نہ ہوتا, مانا کیا؟ سورہ الحمد میں ان کا ذکر ہے. کیسے؟ آپ نے نماز شروع کی, نماز شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اس کی حمد ہو رہی ہے, اس کی ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہے, یہی ہے نا. الرحمن الرحیم اسی کا ذکر, مالک یوم الدین اسی کا ذکر, ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی کا ذکر, تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب نستعین تجھ ہی سے مانگتے ہیں, کیا مانا؟ وہ مدد کیا ہے؟ اللہ نے لہجہ بدلا, دعائیہ جملے آگے. علماء کہتے ہیں وہ پہلے حمد ہے اور اس سے آگے دعا ہے, دعائیہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, یہ ہے مدد. میری بات سمجھ رہے ہو؟ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, یہ مانا. اہدنا الصراط المستقیم, اپنی راہ کی طرف. اب مستقیم کا مانا یہی کر رہا ہوں, اپنی راہ کی طرف, صراط مستقیم کی طرف, ہماری ہدایت کر. ہدایت کر تو کس کی؟ صراط مستقیم کی. اب آیت آگے بڑھی, صراط الذین, ان لوگوں کی راہ. توجہ فرمائی, ان لوگوں کی راہ. عجیب جملہ ہے, پہلے کہہ رہے تھے اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت, اور اللہ ہی کہہ رہا ہے صراط, تکرار ہے نا, صراط الذین, ان لوگوں کی راہ. پتا چلیے جو ان لوگوں کی راہ ہے, یہ وہ لوگ, ان کی راہ اللہ کی راہ ہے. صراط الذین, ان لوگوں کی راہ کی ہدایت کر. کیا؟ انعمت علیہم, جن پہ تو نے انعام کیے, انعام کیے ان کی راہ. بھائی سب مسلمانوں سے سوال ہے, اور ماشاءاللہ میرے بزرگ علماء اور ایک طالب علم ہوں, پوچھ لیجئے گا, الذین اس میں موصول ہے, جمع پہ دلالت کرتا ہے, واحد پہ نہیں. ان لوگوں کی راہ, تو یہ ان لوگ خدا تو نہیں ہے نا, اگر خدا ہوتے تو اللہ زینہ کیسے آتا؟ ان لوگوں کی راہ ہمیں ہدایت کر, یہ ہے مدد. تیری مدد یہ ہے کہ ان لوگوں کی راہ دکھا. اب وہ جو لوگ ہیں ان کی راہ اللہ کی راہ ہے, تو غیر اللہ تو ہو ہی نہیں سکتے. یہ غیر نہیں جن کی راہ اس کی راہ ہے, یہ غیر نہیں. وہ کون ہے جن پہ تو نے انعام کیے؟ بعض لوگ اللہ زینہ کے بعد انعمت علیحدہ, غیر المغضوب علیحدہ, والضالین علیحدہ کرتے ہیں, لیکن معذرت چاہتا ہوں, اکثر علماء نے کہا نہیں, یہ تینوں اللہ زینہ کے بعد اس میں موصول کے بعد آ رہے ہیں, یہ صفات ہیں, اور تینوں ایک گروہ کی ہیں, وہ اللہ زینہ کی. کیا مانا؟ انعمت علیہم, جن پہ تو نے انعام کیے, یہ غیر المغضوب دوسرا گروہ نہیں, یہ انہی کی صفت ہے جن پہ تو نے انعام نازل کیے, اور تو کبھی ان سے غضبناک نہیں ہوا. نہیں توجہ فرمائی, یہ تین گروہ نہیں ہیں, ایک ہی گروہ کے تینوں صفات آ رہے ہیں. اب اس میں نزاکت کیا ہے؟ کیا ہے وہ علامہ مدودی نے بھی لکھا ہے, اور ہمارے علماء نے اس کے بارے میں کیا لکھا, کہا اگر انعمت علیحدہ گروہ ہونا کہ جن پہ تو نے انعام کیے, تو کون سا ایسا انسان ہے جس پر اللہ نے انعام نہیں کیے؟ خود وجود نعمت ہے سب سے بڑی, حیات نعمت ہے یا نہیں, تو کون سا انسان ہے جس پہ اللہ کے انعام نہیں ہے؟ تو انعامتا سے مراد اگر صرف صاحبان انعام ہیں, تو ان میں تو آپ بھی شامل, میں بھی شامل, اللہ کی نعمات ہم پر ہیں یا نہیں ہے نا؟ نہیں. کہا انعام والے بھی ہیں, صاحبان نعمت ہیں, ایک خصوصیت. دوسری, غیر المغضوب, اللہ کبھی بھی ان پر غضبناک نہیں ہوا, یعنی انہوں نے اس نعمت کا شکر نعمت ایسے ادا کیا ہے کہ اللہ کو کبھی ان سے شکوہ نہیں ہوا. توجہ نہیں فرمائی، انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، کاش بات پہنچ جائے۔ تیسری صفت ان کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ تینوں صفتیں جس میں جمع ہو جائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا راہ اللہ کی راہ ہے۔ دنیا میں چیلنج کرتا ہوں، یہ تینوں صفات اکٹھی کسی میں دکھاؤ، اگر ملیں گی تو بتول کے گھر ملیں گی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ۔ یہ تینوں صفات اکٹھی ملیں گی، اکٹھی تو بتول کے گھر میں ملیں گی۔ وہ آیت تو آپ کو یاد ہوگی سورہ انبیاء کی، خدا فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ کون ہے؟ الذین ما الذین، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ میں نے انعام کیے۔ وہ کون کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے صاحبان انعام کون ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ نے چار گروہ بتائے، کیوں میں نے کہا بتول کے گھر میں ملیں گی؟ نبیوں میں نبیوں کا سردار بتول کے گھر میں، صدیقین میں صدیق اکبر، صدیق ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ نہیں، توجہ فرمائی، حقیقی صدیق ہوتا ہی وہ ہے۔ دلیل، اللہ کہتا ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اے میرا حبیب قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ کیوں؟ کہا وہ میرا صدیق نبی تھا، وہ میرا صدیق سچا نبی تھا۔ میں صدیق جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، صادق نہیں کہہ رہا تاکہ کوئی سیاسی نہ سمجھ لے۔ اب صادق اور امین کہتے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی کسی پارٹی کا حامی ہے تو وہ کہے ہمارے پہ طنز ہو رہی ہے۔ ہیں؟ اب صادق اور امین، صادق اور امین اتنا عام ہو گیا کہ اب ڈھونڈنا پڑے گا صادق ہوتے کیسے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ لو یار، ایک بات کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، جن کی وابستگی جس پارٹی سے ہے ناراض نہ ہونا۔ عدالت نے کہہ دیا صادق اور امین نہیں، عدالت نے کہا نا صادق۔ اب وہ الگ بات ہے، غیر معصوم کی عدالت ہے، سچا جھوٹا ہونا وہ الگ پروسیس، لیکن مجبور تو ہیں، قانون پاکستان میں عدلیہ فیصلہ کرتی ہے دنیا کے ہر۔ لیکن سنیں، وہ کہتے ہیں آپ صادق اور امین نہیں رہے، یہ کہتے ہیں مجھے لوگوں نے چنا۔ تو پتا چل گیا، ہو سکتا ہے لوگوں کا چنا ہو لیکن صادق نہ ہو۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے لوگوں نے چنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی لوگوں کا چنا ہو تو ہمیں کیا، چننے والا کیسا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا، جس کو لوگ چنے چن لیں، ہم نے تو کردار پہ تولنا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا لوگوں سے تعلق نہیں ہے، صداقت اور امانت کا اپنا معیار ہے، پوری دنیا بھی ساتھ ہو اگر کردار میں صداقت نہ ہو تو جھوٹا ہے، پوری دنیا خلاف ہو اگر سچا ہے تو سچا ہے۔ میں اس پر پیرائے میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ لوگوں کا چنا معیار نہیں ہوتا، کسی دور میں بھی نہیں۔ اب اسی لیے وہ، اب اگلی بات بھی ذہن میں آگی تاکہ سب خوش ہو جائیں، انہوں نے کہا کہ یہ صادق اور امین کی شک جو رکھی ہے اس پر تو کوئی پورا ہی نہیں اترتا۔ ماشاءاللہ، کیسا پاکستان ہے، کیسا ملک ہے، انہوں نے کہا اس پر تو کوئی پورا ہی نہیں اترتا۔ تو اب انہوں نے کہا اس شک کو ہی ختم کرو۔ کہا بھائی، سب نے کہا ہیں، وہ وڈیروں سے لے کر بزنس مینوں تک، وہ کھلاڑی سے لے کر اناڑی تک، سب نے کہا، کہا نا کہ اس شک کو ہی ختم کر لو۔ ختم کرو، کیوں کرو؟ کہا اس لیے کہ یہ شک پر کوئی پورا نہیں اترتا، پورا نہیں اترتا۔ کہا اس شک کو ہی نکال دو۔ کیوں؟ کہنے لگے ہم میں سے ہی کوئی بنے گا نا، تو جسے ہم بنائیں گے وہ ہمارے جیسا ہی ہوگا۔ میں بات بنا کے نہیں کر رہا، وہ میرے پاس موجود ہیں۔ اس پارٹی، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے سربراہ نے کہا اس پر کوئی پورا نہیں اترتا، اسے نکال دو۔ تو ثابت ہو گیا جب لوگ بنائیں گے تو اپنے جیسا ہی بنائیں گے۔ جب بھی بنائیں گے تو اپنے جیسے بنائیں گے. میں یہ سارا پروسیس پڑھ کے اور دیکھ کر خدا کی قسم اپنے مذہب کی حقانیت کو سجدہ کر رہا ہوں. جس نے پہلے دن سے طے کر دیا لوگوں کا بناؤ گے تو لوگوں جیسا ہوگا. اگر پار لگنا ہے, نجات چاہیے تو یہاں والا نہ ماننا وہاں والا. انہوں نے کہا وہاں والا ماننا. وہ بات سے بات آ گئی تو عرض کر رہا تھا کہ وہ گروہ جس کا ذکر ہو رہا ہے, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کی راہ دکھا, ان کی راہ کی ہدایت کر. اللہ نے کہا وہ چار گروہ چار حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں جن پہ میں نے انعام کیے, نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین. اب نبیین میں سید الانبیاء کو ڈھونڈنا ہے تو بتول کے گھر میں, صدیقین میں صدیق اکبر ڈھونڈنا ہے. ابھی میں نے کہا صدیق اکبر ہوتا کون ہے, اللہ نے کہا ابراہیم کا ذکر کر, یہ سچا نبی ہے. معذرت چاہتا ہوں, پتہ نہیں یہ ایسی باتیں آج بہت زیادہ ہو رہی ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے خطابت کر رہا ہوں اور مناظرہ کر رہا ہوں, اس لیے کہ بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں سننے والے دوست اور نظریاتی دوست بھی آتے ہیں, سارے سب کا خیال کر رہا ہوں اس لیے, لیکن آج اسی طرح بات کروں گا. کہا یہ سچا نبی ہے, سچا نبی, حضرت ابراہیم سچے نبی ہیں. معذرت کہہ رہا ہوں, پھر اللہ نے کہا سچا نبی ہے, اور ایک بہت بڑی کتاب میں لکھ دیا انہوں نے کہ ابراہیم نے تین جھوٹ بولے. بخاری شریف میں پڑھ لیں, موجود ہے حضرت ابراہیم نے تین. تو وہ ہمارے, میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, کہتے ہیں مولانا اسماعیل صاحب نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا جی دیکھیں اللہ کہتا ہے ابراہیم سچا ہے اور بخاری والا کہتا ہے تین جھوٹ بولے. اگر اللہ کا صدیق تین جھوٹ بول رہا ہے تو دنیا کا صدیق کیسا ہوگا جسے اللہ کہے کہ یہ سچا ہے؟ اگر اس میں تین جھوٹ نظر آ گئے تو جسے ہم خود بنائیں اس کی تو پوری زندگی جھوٹ میں گزری ہوگی. تو وہ سچا نبی, صدیق کون ہوتا ہے, صدیق کون ہوتا ہے, صادق سے بلند مرتبہ وہ صدیق. اب علی سے بڑا صدیق کون ہوگا, صدیق اکبر کون ہوگا جس کے بارے میں رسول کہیں حق تیرے ساتھ ہے, تو حق کے ساتھ ہے. فرمایا اللہم آدر الحق حیثما دار علی, یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر. علامہ اختر عباس صاحب کا ایک جملہ ہے, فرماتے ہیں علی میں اور امت میں یہی فرق ہے, امت ڈھونڈتی ہے حق مل جائے اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے. حق ڈھونڈتا ہے علی مل, صدیق اس گھر میں. صالحین, صالحین کی آخری منزل کا نام ہے عصمت. یہ وہ گھر ہے جن کی طہارت کی گواہی خدا نے دی. تو جس کی طہارت اور معرفت جتنی بلند ہوگی اس کا عمل اتنا بلند ہوگا. صالحین ڈھونڈو تو ان سے بڑا صالح کوئی نہیں, اور اگر شہداء ڈھونڈو پوری دنیا میں شہید ملیں گے اور یہاں سید الشہداء ملیں گے. تو مجھے کہنے دو, سورہ الحمد اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولضالین تک آل محمد کا تذکرہ ہے. یہ ان کی راہ ان کی راہ ہے, اس کی راہ ہے, یہ اس کی راہ پہ لے جانے والے ہیں. اب کسی کو کہہ دے کہ بھئی آپ نے خطابت شروع کر دی, آؤ یہ جو اللہ نے کہا سورہ الحمد میں, ان لوگوں کی راہ, ان لوگوں کی راہ مانگو جو یہ ہیں. تو نام تو نہیں لیا, تو آپ نے کیسے نام لے لیا کہ یہ ہیں؟ آئیں یا اللہ ان لوگوں کی راہ تجھ سے مانگی, یا تو ہی بتا وہ کون ہے, وہ اللہ زینہ تیری نظر میں کون ہے. اللہ نے کہا میں نے الحمد میں پڑھایا ہے اور تشہد میں درود کے ذریعے منوایا ہے. نہیں توجہ فرما رہے, کہا وہ اللہ زینہ کون ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہیں وہ جن کے پیچھے چلنا ہے. تو عرض کر رہا تھا اس وسیلے سے مانگو گے اور مانو گے, اور ان کے شرائط اور اصولوں کے مطابق مانگو گے اور مانو گے تو ضرور ملے گا. اور سنیں خدا کی قسم, اس سے مدد کا معنی وسائل ملنا نہیں ہے, دنیا ملنا نہیں ہے, اگر دنیا اللہ کی نعمت ہوتی یا دولت کی فراوانی اللہ کی نعمت ہوتی تو اللہ اپنوں کو دیتا، غیروں کو نہ دیتا۔ میں تو کم علم ہوں، مجھے بتائیں ہار، وہ قارون، وہ فرعون، وہ شداد، وہ حامان، وہ غریب تھے، قسم پرسی میں تھے، بولیے نہیں نا، مالدار تھے نا۔ تو اگر مالدار ہونا نعمت ہوتا تو اللہ موسیٰ کو دیتا، ادھر والوں کو دیتا، ادھر والوں کو کیوں دے رہا ہے؟ تو بتایا یہ نعمت، دلیل انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ نعمت کیا ہے؟ حقیقت نعمت، حقیقت نعمت کیا ہے؟ اور آل محمد سے مانگو تو کیا مانگو؟ انہوں نے خود قسم پرسی میں زندگی بسر کر کے بتایا کہ اس کا نہ ملنا اللہ کی ناراضگی نہ سمجھنا۔ کاش میری باتیں پہنچ جائیں۔ لو میں جملے بدل دیتا ہوں، ایک ہوتی ہے خوشحالی اور ایک ہے خوشبختی۔ آیت اللہ محمد صلی اللہ تبا رحمت اللہ علیہ کے جملے فرماتے ہیں، خوشبختی اور خوشحالی الگ الگ ہیں۔ ممکن ہے کوئی خوشحال ہو لیکن خوشبخت نہ ہو، اور ممکن ہے قسم پرسی میں ہو اور خوشبخت ہو۔ اگر اس حقیقت کو سمجھ جائے تو وہ جو خوشحالی میں بھی شکر ادا نہیں کر رہا، یہ صحرا میں بیٹھ کے بھی شکر کرے گا، نہیں توجہ فرمائی، یہ شکر ادا کرے گا۔ خوشبختی اور خوشحالی میں فرق ہے۔ دلیل، یہ یورپ، یہ دنیا کے جتنے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کی لسٹ بناؤ، ان میں شیعہ تو کیا مسلمان بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ بڑے چلو کوئی مسلمان نام نہاد نکل بھی آئے تو بڑے سرمایہ دار تو یہودی ہی ملیں گے نا، تو کیا اللہ ان پہ راضی ہے؟ اس لیے انہیں دے رہا ہے، اس لیے دے رہا ہے؟ نہیں، بتایا خوشبختی اور ہے، خوشحالی اور ہے۔ آل محمد سے یہ دنیا نہ مانگو۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اختیاری غربت پیدا کرو، نہیں، وسائل آئیں لیکن وسائل تمہارے لیے وسائل ہی رہیں، منزل نہ بن جائیں، وسیلہ وسیلہ ہی رہے، منزل نہ بنے۔ آل محمد سے کیا مانگو؟ کیا مانگو؟ جو دوسروں کے پاس نہیں ان کے پاس ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، دنیا چاہیے تو دنیا والوں کے پیچھے چلے جاؤ، اگر خدا چاہیے تو ان کے در پہ آ جاؤ، ان کے در پہ آؤ، ان سے مانگو خدا مانگو، ان سے مانگو سعادت مانگو، خوشبختی مانگو، خدا مانگو، حقیقت معرفت مانگو، معرفت حقیقی مانگو، زندگی کا مقصد مانگو۔ بے ہدف زندگی جانوروں کی زندگی ہے، یہ حیوانی زندگی سے نکال کر انسان بناتے ہیں اور انسان سے سلمان بناتے ہیں۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری، وہ ربضے میں کہتے تھے مجھے ناپسندیدہ شہر ہے، چلے گئے، لو جائیں علماء سے پوچھ لیں۔ ابو ذر نے ایک دفعہ بھی شکوہ کیا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیوں شکوہ نہیں کیا؟ وہ سمجھ رہے تھے حقیقت حیات ہے کیا۔ اس لیے مولا جب ودا کرنے آئے تو کہا ابو ذر، جس شے کا ان کو تجھ سے ڈر ہے وہ انہیں دے دے، اور جس شے کا تجھے ان سے ڈر ہے وہ تو لے لے۔ فرمایا انہیں اپنی دنیا کا ڈر ہے وہ انہیں دے دے، اور تجھے ان سے اپنے دین کا ڈر ہے دین لے لے، ان کی دنیا ان کو دے دے، تو اپنا دین لے کے ان سے الگ ہو جا، یہ جس چیز کے پیچھے ہیں وہ مٹ جائے گی، تو جس کے پیچھے ہے وہ رہ جائے گی، وہ رہ جائے گی۔ یہ مانگے، آل محمد سے مدد کا یہ مانا ہے۔ اور خدا کے لیے جایا کرے نا اما کے روزوں پر، اپنی دعاؤں میں ترجیحات رکھا کریں، معذرت چاہتا ہوں یہ بات کر رہا ہوں، ترجیحات رکھا کریں، جاتے ہی اپنے لیے دعائیں شروع نہ کر دیں، اور اپنے لیے بھی دنیا، خدایا میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، خدایا میرا بیٹا فلان جگہ لگ جائے، خدایا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، مادی چیزیں مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ادھر جا کے بھی دنیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم زیارات پر گیا ہوں میں نے جو 2 سال پہلے، اور پھر میں نے ان زائرین میں کہا، میں نے کہا مجھے جتنے لوگوں نے کہا مجلس پڑھتا تھا جتنی پرچیاں آتی تھی بیٹوں بیٹیوں اولاد یہ بس اس سے آگے نہیں، میں نے کہا کاش ایک یہ بھی لکھ کے بھیجتا کہ ہمیں حسین مل جائے، ہم نجف آئے ہیں ہمیں علی مل جائے، ہم نوجوان آئے ہیں کوئی کہتا مجھے اکبر کا جذبہ مل جائے۔ میں نے کہا کاش ان مو میں ایک ماں لکھ کے بھیجی دعا کریں میرا بیٹا بھی قسم کی سیرت پہ چل پڑے، یہ مانگے یار یہ مانگیں، جو مانگنے والی شے ہے وہ مانگا کریں، مانگیں دنیا والی چیزیں مانگیں لیکن اپنی دعاؤں کی ترجیحات میں اپنے لیے خیر خواہی مانگیں، ہدایت مانگیں، معرفت مانگیں، شعور مانگیں، اور سب سے بڑی چیز بے نیازی مانگیں دنیا سے۔ حرص لالچ جب تک دنیا کا ہے دل میں اس وقت اس دنیا سے جان نہیں چھوٹتی، حرص لالچ کے ہوتے ہوئے کوئی انسان کوئی خدمت دین نہیں کر سکتا۔ یہ مانگیں، یہ کب مانگتا انسان؟ جب اہمیت سامنے آ جائے، اہمیت سامنے آ جائے، اور جس حسین کے پاس گئے ہو خدایا مجھے یہ حسین دے دے، مجھے حسین قبول کر لے، میں گناہگار ہوں حر کی طرح، یہ مانگے۔ اور کربلا والوں نے اس مصیبت میں شکر خدا کیا ہے، ایسے ہی ہے نا، شکر خدا کیا ہے اور کیا کہا، مولا ایک نہیں 70 مرتبہ زندگی ملے، 70 مرتبہ قربان کریں گے، ہم ایک زندگی قربان کرنے کو تیار نہیں، اور وہ 70 زندگیاں آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، ویسے بھی ہمارے بزرگ عالم دین کل انہوں نے گرفتاری کا اعلان کیا ہے، اور یہ گرفتاری احتجاج بھی ہے اور ہمارا موقف کی تقویت کا سبب بھی بنے گا انشاءاللہ۔ تمام مکاتب یعنی مکتب تشیعوں میں تمام افکار و نظریات رکھنے والے یہ سوچیں اور سمجھیں کہ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نوجوان شیعہ ہیں، شیعہ آپ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے آئیں لیکن اس پہ خاموش رہیں گے تو یہ آگے بڑھے گا، یہ ظلم آگے بڑھے گا، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اس آواز میں اپنی آواز ملائیں اور اس آواز کو طاقتور بنائیں، اور یہ وفا ہمیں کربلا والوں سے ملی ہے، یہ وفا کربلا والوں سے ملی ہے۔ گرے ہیں نا مسلم ابن اوسجا گرے، زہیر، یہ گرے تو ایک ہی سوال کیا، مولا حق کے وفا ادا ہو گیا، قربان جاؤں ان کربلا والوں کے حق کے وفا ادا ہو گیا، ہر کسی نے پوچھا اور امام جواب دیتے آتے ہیں۔ کربلا رشتوں سے اوپر چلے گئے تھے، میں اکثر کہتا ہوں کربلا کو رشتوں میں نہ دیکھو، رشتوں سے محبت کی ایک حد ہوتی ہے، حد اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ جناب سیدہ زینب بھائی کے ساتھ نہیں آئی، یہ اپنے دور کے امام کے ساتھ آئی، عباس بھائی کے ساتھ نہیں آیا، اپنے امام کے ساتھ، امام کے ساتھ۔ اور یہ کربلا والوں کا صبر کہاں تک پہنچ گیا، پھر علامہ نکن کا حوالہ ہر روز دیتا ہوں، کیا خوبصورت جملے اور الہامی جملے نکلتے تھے، ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یاد رکھو کربلا والوں کا کو دیکھو یہ کہاں ہیں، کہتے ہیں امام حسین نے جو ترتیب شہادت رکھی ہے اصحاب پہلے بھیجے، ایسے ہی ہے نا، انصار بعد میں، وہ جو اپنے تھے، تو کہتے ہیں کیا امام حسین کو اپنوں سے محبت تھی انہیں بعد میں کر دیا اور اصحاب سے محبت نہیں تھی پہلے بھیج دیا، کہتے ہیں نہیں، یہ سب پیاسے تھے اور جو شہید ہوتا تھا وہ حسین کے نانا کے ہاتھوں جام کوثر نوش کرتا تھا، حسین تو کتنا کریم ہے، حسین نے کہا اکبر تو پانی بعد میں پیے گا، عباس تو پانی بعد میں پیے گا، اور میرے اپنوں تم پیچھے رہو گے، پہلے حر پیے گا، پہلے وہب پیے گا، پہلے مسلم ابن اوسجا پیئیں گے۔ یہ دوسرا علامہ نقل لکھتے ہیں، جس کے صبر کا جتنا امتحان لینا تھا حسین نے اتنا روکتے رہے، کہتے ہیں لوگ حضرت عباس کی شجاعت تلوار چلانے میں ڈھونڈ رہے ہیں، عباس کی شجاعت اور مظلومیت کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، عباس کے ہوتے ہوئے اونو محمد گر جائیں، کوئی کیا سمجھے عباس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اگلا جملہ کہوں، عباس کی شہادت شہید ہونا آسان ہے لیکن سکینہ خالی کوزہ لے کا خیموں میں گھومتی رہے اور چھ ماہ کا اصغر تڑپتا رہے اور عباس ہاتھ نہ اٹھا سکے، یہ عباس کا صبر، یہ عباس کی مظلومیت۔ مصائب کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن اسی پر ہی ختم کر رہا ہوں اور بات سمیٹ رہا ہوں۔ یہ ساری ترتیب شہداء صبر کا امتحان لیتے رہے، پیچھے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، سمجھ میں آتا ہے عباس علی کا بیٹا ہے، علی کا شیر ہے، ان کو پیچھے کرنا سمجھ میں آتا ہے 32 سال کا، لیکن مولا حسین تو نے اصغر کو عباس کے بھی بات کر دیا، کہا تمہیں بتایا کیا ہوا، اگر اصغر ہے تو علی نا، ہے تو علی نا، اور حسین کا اصغر وہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے حسین کی گناہی کا وہ گواہ بن گیا کہ جس کے اندر انسانیت ہے، جب شہادت حضرت علی اصغر کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ ادھر شکاوت تھی، ادھر ظلم تھا اور ادھر انسانیت۔ بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں، حضرت علی اصغر کا ذکر آ گیا، یہ چلنے والا تیر کوئی معمولی تیر تھا؟ میں شہادت نہیں پڑھ رہا، یہ چلنے والے تیر کو کوئی سمجھ سکتا ہے یہ کیسے چلا اور کہاں چلا؟ لکھا ہے کہ من الاذن الى الاذن، ایک کان سے نکل کے دوسرے کان سے پار ہو گیا۔ چلانے والے نے کس جبر اور کس ظلم کے ساتھ چلایا؟ اب اگلا جملہ مشکل ہے جو خود ٹھہر کے کہہ رہا ہوں، حسین چلے اور 7 دفعہ مڑے، پھر سوچا نہیں ماں کو دکھا ہی دوں، خیموں کی پشت پہ آئے اور آواز دی، رباب ذرا آؤ بیٹے کو مل لو۔ آئی ہے حضرت رباب اور یوں اپنی ابا کا دامن ہٹایا تو دیکھتے ہی حضرت رباب نے ایک جملہ کہا میرے سرتاج، کیا عرب میں 6 ماہ کے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ یہ چلنے والے تیر کا اثر کہاں تک پہنچا بتاؤں؟ منحال میرے چوتھے امام کے دور میں رہتا ہے، محب آل محمد ہے، کہتا ہے کوفے سے مدینے آیا، کہا سب سے پہلے امام کی زیارت کو جاؤں گا، پہنچا تو امام نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا کوفے سے، کیا حالات ہیں؟ مولا مختار آپ کے قاتلوں کو فنار کر رہا ہے۔ اچھا جلدی سے بتا، حرملہ مارا گیا؟ ایک دفعہ دیکھا مولا، حرملہ کا پوچھا، بابا کے قاتل کا نہیں پوچھا، اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، کہنے لگے یہ تیر وہ 6 ماہ کے اصغر کی گردن پہ نہیں لگا، آل محمد کے جگر پہ لگا ہے۔ لعنت اللہ،
خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، خدایا مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنی اور ان کی معرفت عطا فرما، خدایا لشکر امام زمان میں شامل فرما، خدایا منتظرین امام زمانہ میں شامل فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد تجھے ان ہستیوں کا واسطہ ہے، امام زمان کے قلب مطہر کو